أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رمضان سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو غزوات کے حوالے سے جو ہیں وہ بیان ہو رہے تھے اور اس زمن میں خیبر کی جنگ کے واقعات کا ذکر ہو رہا تھا. آج ہی میں اسی حوالے سے کچھ بیان کروں گا. خیبر کی فتح کی خوشی کے ساتھ ہی انہی دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور خوشی کی بات ہوئی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہوئی یا اس بات کی, اور وہ تھی حضرت جعفر کی مہاجرین حبشہ کے ساتھ حبشہ سے واپسی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکے والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وہاں کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے, جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت جعفر بن ابو طالب بھی تھے. صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ زمری کو نجاشی کی طرف ایک خط دے کر حبشہ بھیجا, جس میں لکھا تھا کہ اب جتنے مہاجر مسلمان وہاں رہ گئے ہیں ان کو مدینہ میرے پاس بھیج دیا جائے. چنانچہ پردیس میں 14-15 سال بسر کرنے کے بعد یہ لوگ دو کشتیوں میں سوار ہو کر مدینہ پہنچے, اور جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف گئے ہوئے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد سے جلد ملنے کی تڑپ میں بے قرار یہ مدینہ رکنے کے بجائے خیبر کی طرف چلے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو دیکھا تو کھڑے ہو کر اپنے گلے لگایا, دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ ما ادری بأيهما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر, کہ معلوم نہیں کہ ان دونوں باتوں میں سے میں کس بات پر زیادہ خوش ہوں, خیبر کی فتح ہونے پر یا جعفر کے آنے پر. ان لوگوں کے ساتھ حضرت موسیٰ اشعری بھی اپنی قوم کے 50 سے زائد لوگوں کے ساتھ پہنچے تھے. تو وہ موسیٰ اشعری کا نام عبداللہ بن قیس تھا اور یہ اشعری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. یہ اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ مکے آئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد واپس اپنی قوم کے پاس چلے گئے, اور پھر کچھ عرصے بعد اپنے دو بھائیوں اور قوم کے 50 کے قریب لوگوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے بحری سفر پر روانہ ہوئے. لیکن دوران سفر طوفانی ہواؤں کی وجہ سے ان کی کشتی حبشہ کے ساحل پر جا لگی, اور حبشہ میں ان کی ملاقات حضرت جعفر سے ہوئی اور یہ بھی وہیں رہنے لگے. اور اب جب جعفر مدینہ کی طرف آنے کے لیے تیار ہوئے تو اشعری قبیلے کے یہ مسلمان بھی ساتھ تھے. انہیں کے ہوتے ہوئے قبیلے دوست کے کچھ افراد بھی آ گئے, ان میں حضرت ابو ہریرہ اور طفیل بن عمر اور اس کے ساتھی تھے. قبیلہ اشجع کے بھی کچھ لوگ آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب آنے والوں کو بھی اموال خیبر میں سے کچھ نہ کچھ عطا کیا. کشتی والوں کی فضیلت کے حوالے سے مزید تفصیلوں بیان ہوئی ہے. حضرت جعفر اور ان کے ساتھ دوسرے مسلمان کشتی کے ذریعے سفر کر کے پہنچے تھے, اس لیے ان کو اصحاب السفینہ کشتی والے کہا جاتا تھا. جب یہ مدینہ پہنچے تو 15 برس کا عرصہ گزر چکا تھا اور یہاں کے مہاجر مسلمان کئی جنگوں میں شامل ہو چکے تھے اور ہجرت میں بھی سبقت دیے ہوئے تھے. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں یہ ذکر بھی ہونے لگا کہ ہم ان سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں, یعنی جو حبشہ میں ہجرت کرنے والے تھے ان سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں یہاں کے رہنے والے مہاجر جو مدینہ میں آسروں کے ساتھ آئے. ایک مرتبہ جعفر کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس ام المومنین حضرت حفصہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئیں. وہاں حضرت عمر بھی گئے تو پوچھا کہ یہ کون خاتون ہیں, تو حضرت حفصہ نے بتایا کہ اسماء بنت امیس ہیں. حضرت عمر کہنے لگے کہ اچھا, وہ حبشہ والی سمندر کا سفر کرنے والی. حضرت اسماء بولی جی ہاں. اس پر حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے ہجرت مدینہ میں تم سے سبقت حاصل کی, اس لیے ہم تمہاری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں. یہ سن کر حضرت اسماء رنج اور غصے سے بولیں, اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, تم لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے, وہ تمہارے بھوکے کو کھانا دیتے, تمہارے کم علم کو نصیحت کرتے, جبکہ ہم اپنے وطن سے دور پردیس میں دور دراز دشمن ملک میں تھے. ہمیں وہاں طرح طرح کے ڈر اور خوف لاحق ہوتے تھے. ہم نے یہ سارے دکھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر برداشت کیے. بخدا کہنے لگیں کہ میں بخدا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ نہ لوں. ہاں, میں اتنی بھی بات کروں گی جتنی آپ نے کی ہے, نہ کم کروں گی نہ زیادہ, پوری بات بتاؤں گی جا کے. پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئیں اور یہ ساری بات بیان کی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیسا بے حقہ بے آ حقہ بی منکم ولہو ولے اصحابہ ہجرتم واحدتم ولکم انتم اہل السفینت ہجرتان. وہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتے بلکہ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی ایک ہجرت ہے اور تمہاری یعنی حبشے کی طرف ہجرت کشتی کے ذریعے سفر کرنے والوں کی 2 ہجرتیں ہیں. اس طرح آپ نے ان کی دلجوئی فرمائی اور ان کو جو غم جو تھا وہ دور ہوا. حضرت اسماء نے جب یہ سنا تو فخر و سعادت کا یہ اعزاز اپنے ساتھیوں کو بتایا. حضرت اسماء بیان فرماتی ہیں کہ پھر حبشہ والے افراد گروہ در گروہ میرے پاس آتے اور بڑے اشتیاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک مجھ سے سنتے, اور دنیا میں کوئی چیز انہیں اتنی خوشی نہ دیتی تھی اور نہ ان کے لیے کوئی اور بات اتنے مرتبے والی تھی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. وہ بیان کرتی ہیں کہ بعض تو بار بار میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے لیے آتے. یہاں ایک حبشی غلام جو مسلمان ہوا تھا اس کی بھی شہادت ہوئی, اس کا بھی ذکر ملتا ہے. روایت میں ہے کہ خیبر کے ایک شخص کا حبشی غلام یسار تھا, وہ اس کا ریوڑ چڑھایا کرتا تھا. اس نے جب خیبر والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے ہتھیار اٹھائے دیکھا تو اس نے اہل خیبر سے سوال کیا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے. انہوں نے کہا, ہم اس آدمی سے جنگ کریں گے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیٹھ گیا, یعنی یہ بات اس کے دل میں گڑ گئی تو پھر کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقام ہے اور نبی کا دعویٰ ہے تو یقیناً کوئی بات ہوگی. وہ اپنی بکریوں کو لے کر نکلا تاکہ ان کو چرائے. مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. دوسری روایت ذرا تفصیلی ہے, وہ یہ ہے, اس کے مطابق وہ غلام خود بکریاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کی. اس نے کہا, آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں اور یہ کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اس غلام نے کہا کہ اگر میں اس کی گواہی دے دوں تو مجھے کیا ملے گا اور میں اللہ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس پر ایمان لے آؤ تو تیرے لیے جنت ہوگی۔ اس وہ غلام اسلام لے آیا اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ایسا آدمی ہوں جس کا رنگ سیاہ ہے اور چہرہ بھی خوبصورت نہیں ہے، بدبو والا بھی ہوں اور میرے پاس مال بھی نہیں ہے۔ اگر میں اس سے ان سے قتال کروں اور میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حبشی غلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، ان کا کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو لشکر سے نکال کر لے جاؤ اور خالی میدان میں چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ تیری امانت تیری طرف سے ادا کر دے گا، یعنی وہ تک پہنچ جائیں گی۔ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگیں کی، یہ خاص طور پر خیبر کے حوالے سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہود کے اموال پر ناجائز قبضہ ہونے کے لیے یہ ظلم کیے گئے تھے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو عین جنگ کی حالت میں دشمن کی بکریوں کا ایک ریوڑ اور خیبر میں جو صحابہ کی حالت تھی بھوک سے، اس کا جو حال تھا کہ بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو یہ بکریاں تو مفت کا مال غنیمت تھا، استعمال کر سکتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں بھی امانت کا حق ادا کرتے ہوئے بکریاں واپس کرنے کا ارشاد فرمایا۔ بہرحال اس نے ایسا ہی کیا، وہ بکریاں اکٹھی ہو کر نکلیں گویا کہ کوئی ہنکانے والا ان کو ہنکا رہا ہو، یہاں تک کہ ہر بکری اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے قتال کیا، جنگ میں شامل ہوا، یہاں تک کہ ایک تیر اس کو آ لگا اور وہ شہید ہو گیا، حالانکہ اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، ابھی تو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، کوئی نمازیں وغیرہ بھی نہیں پڑھی تھیں۔ اور مسلمان اس کو اٹھا کر اپنے لشکر میں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو خیمہ میں داخل کرو۔ صحابہ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل کر دیا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ شہید ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے چہرے کو خوبصورت بنا دیا اور تیری بدبو کو خوشبودار بنا دیا اور تیرے مال کو زیادہ کر دیا۔ اس کی دعا کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ حضرت مسلم آؤد نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ خیبر کے محاصرے کے دنوں میں ایک یہودی رئیس کا گلہ بان جو ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اب ان لوگوں میں تو جا نہیں سکتا اور یہ بکریاں اس یہودی کی میرے پاس امانت ہیں، اب میں ان کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، بکریوں کا منہ قلعے کی طرف کر دو اور ان کو دھکیل دو، خدا تعالیٰ ان کو ان کے مالک تک پہنچا دے گا۔ چنانچہ اس نے اسی طرح کیا اور بکریاں قلعے کے پاس چلی گئیں، جہاں سے قلعے والوں نے ان کو اندر داخل کر لیا۔ خیبر کے موقع پر بعض فقہی مسائل کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن گھریلو گدھے کے گوشت اور متا سے منع فرما دیا۔ اہل فدق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کا بھی ذکر ہے۔ فدق مدینہ سے 6 رات کی مسافت پر خیبر کے قریب واقع ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے قریب پہنچے تو آپ نے مہیسہ بن مسعود کو فدق کی طرف روانہ فرمایا، ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں اور ان کو ڈرائیں کہ تم پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی شرارتیں کرنے میں کافی بڑے ہوئے تھے یا کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے یا کوئی ایسی بات کرتے تھے جس سے کسی نہ کسی رنگ میں نقصان پہنچے۔ اور ہم نے فرمایا کہ تم پر حملہ ہو سکتا ہے جیسے خیبر پر ہم کر رہے ہیں. حضرت مہیسہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور ان کے پاس دو دن رہا, لیکن وہ پسو پیش کرتے رہے اور کہنے لگے کہ خیبر میں 10,000 جنگجو ہیں اور ان میں عامر, یاسر, حارث اور یہودیوں کے سردار مرحب جیسے لوگ شامل ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچ سکیں گے. حضرت مہیسہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے ان کی شرارت اور ہٹ درمی کو دیکھا تو میں نے لوٹنے کا ارادہ کیا. پھر کہتے ہیں, پھر انہوں نے کہا ان لوگوں نے کہ ہم اس قبیلے کے لوگوں نے کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے چند آدمی بھیجتے ہیں جو ہماری طرف سے صلح کا پیغام لے کر جائیں گے, اور گمان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح نہیں کر سکیں گے. کہہ تو دیا انہوں نے ٹھیک ہے ہم بھیجتے ہیں آدمی, لیکن خیال ان کا یہی تھا کہ خیبر تو فتح نہیں ہونا. بس وہ اسی طرح کرتے رہے, ٹال مٹول کر رہے تھے, یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچھا بھیجتے ہیں آدمی, حتیٰ کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے انہیں خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ نائم کو فتح کر لیا. تو اس پر فدق والے سہم گئے اور انہوں نے اپنے سرداروں میں سے ایک شخص کو ایک جماعت کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا, جس کو نون بن یوشع کہا جاتا تھا. اس نے حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم سے اس بات پر صلح کر لی جائے کہ ہماری جان بخشی ہو جائے اور ہم لوگ اپنا مال و متاع لے کر فدق سے چلے جائیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی. ایک روایت یہ بھی ہے کہ فدق والوں نے اس بات پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی تھی کہ آدھی زمینیں ان کے لیے چھوڑ کر باقی آدھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں. چونکہ یہ بستی بغیر جنگ کے حاصل ہوئی تھی, لہٰذا یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فے کا مال تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی آمد میں سے خرچ کیا کرتے تھے. خیبر کے حوالے کا نعمت اور اس کی تقسیم کے بارے میں ایک روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف چلے اور غنیمت میں ہم کو سونا اور چاندی نہ ملا, صرف اونٹ, مویشی, سامان اور باغات ملے. اور ایک روایت میں ہے کہ اموال, کپڑے اور سامان تھے. صرف چند قلعوں سے ملنے والا جو اسلحہ تھا اس کی تفصیل یہ ہے, جس میں 1,000 نیزے, 400 تلواریں اور 500 کمانیں ملیں. بشیر بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو مجموعی طور پر 36 حصوں میں تقسیم فرمایا. آپ نے ان میں سے نصف یعنی 18 حصے مسلمانوں کے لیے مخصوص محفوظ فرمائے, جن میں سے ہر ایک 100 حصوں پر مشتمل تھا, یعنی 1,800 حصے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حصہ ان میں سے کسی ایک حصے کی طرح تھا, یعنی آن سلم کا اپنا حصہ بھی ان کے برابری تھا جتنا باقیوں کا تھا. ایک روایت میں ہے کہ گھوڑے سوار کے 3 حصے تھے اور پیدل چلنے والے کا 1 حصہ تھا. آپ نے باقی نصف آئندہ حالات و معاملات و حوادث اور مسلمانوں کو پیش آنے والے امور کے لیے مخصوص کر دیے تھے. وہ ریزرو فنڈ میں چلا گیا. اور یہ وتی, کتیبہ اور سلالم اور اس کے متعلقات تھے, یہ وہاں کی جدادیں تھیں. ایک روایت میں ہے کہ کتیبہ سے اللہ تعالیٰ کا خمس اور نبی کا حصہ اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کا حصہ اور نبی کے ازواج مطہرات کا خرچ تھا, اور ان لوگوں کا حصہ نکالا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل فدق کے درمیان سفارتکاری کا کام کرتے تھے. ان میں سے ایک حضرت مہیسہ بن مسعود تھے. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 30 وسق جو اور 30 وسق کھجور تھی. ایک وسق میں 60 سا ہوتے ہیں اور ایک سا کم از کم 2.5 کلو کا ہوتا ہے. یوں اندازن 4,500 کلو جو اور 4,500 کلو کھجور دی گئی. خیبر کے اموال غنیمت عمومی طور پر صرف انہی لوگوں میں تقسیم کیے گئے جو صلح حدیبیہ میں حاضر تھے. البتہ استثنائی طور پر ان کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر کو حصہ دیا گیا. और इसी तरह हबशा से वापस आने वाले और हज़रत अबू हुरैरा वगैरह कुछ और लोगों को भी माल गनीमत में से दिया गया। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो खुमस था इससे हथियार और कपड़े वगैरह ख़रीदते थे और इससे अहले बैत को देते और बनू मुतलब को भी देते थे और उनकी यतीम औरतों और साइल को भी देते थे। इब्ने इसहाक ने लिखा है कि खैबर में तकसीम के मुतवल्ली जबार बिन सखर अंसारी जो बनू सलमा के फ़र्द थे और जैद बिन सामत साबित बनू नजार से थे, ये दोनों हिसाब करके तकसीम करने वाले थे। इब्ने साद ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत के जमा करने का हुक्म दिया तो माल जमा कर दिया गया। इस पर फरवा बिन बयाजी को निगरान मुकर्रर फरमाया और शुमार करने की ज़िम्मेदारी हज़रत जैद बिन साबित के ज़िम्मे लगाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुगफ़ल बयान करते हैं कि मुझे एक तोशा दान मिला। दूसरी रवायत में यह है कि तोशा दान चर्बी से भरा हुआ था। मैंने कहा मैं इससे किसी को कुछ ना दूंगा, मैं आपके सामने से गुज़रा, मैंने शर्म महसूस की तो मैंने इसको बगल में लेकर अपने साथियों के पास पहुँच गया, छुपा लिया। रास्ता में मुझे माल गनीमत का निगरान मिला, उसने इसका किनारा पकड़ा और कहा कि इधर ले आओ, हम इसको तकसीम करेंगे। मैंने कहा हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला की कसम मैं तुझको ये हरगिज़ ना दूंगा। इसने मुझसे वो थैली खींचना शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आप मुस्कराने लगे और निगरान को फरमाया इसको छोड़ दो, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो मैं अपना सामान और अपने साथियों के पास गया। फिर हमने इसको खा लिया। ये था आपका शफ़क़त का इजहार अपने साहबा के साथ। ठीक है, उसने ले लिया तो जाने दो, उसको ले जाने दो। इब्ने इसहाक़ ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने लुकैम के को पालतू मुर्गियाँ और पालतू जानवर अता किए, यानी जो कुछ भी था हर चीज़ तकसीम होती थी। खैबर में शरीक होने वाली औरतों को भी दिया गया। इब्ने इसहाक़ ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर में मुसलमानों की बाज़ औरतें हाज़िर थीं, तो आपने उनको माल फ़ै में से कुछ अता फरमाया, अलबत्ता माल गनीमत में बाकायदा हिस्सा ना निकाला। बनू गफ़ार की एक औरत कहती है कि मैं बनू गफ़ार के चंद औरतों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। हम सब ने कहा ए अल्लाह के रसूल, हम आपके साथ निकलना चाहते हैं और इस वक्त आपके खैबर की तरफ जा रहे थे, हम ज़ख्मियों का इलाज करेंगी और मुसलमानों की मदद करेंगी। औरतों ने कहा, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की बरकत के साथ चलो, ठीक है, इजाज़त है, हम आपके साथ निकल पड़ी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को फतह किया तो माल में से आपने हमें भी दिया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हार पकड़ा और मेरी गर्दन में पहनाया। रवायत करने वाली कहती हैं, खुदा की कसम वो हार हर वक्त मेरे साथ यानी गर्दन में आवेदन रहता है, मैं एक लम्हे के लिए भी इसको अपने से जुदा नहीं करती, यहाँ तक कि इसको इस सहाबिया ने वसीयत की थी कि इस हार को मेरे साथ ही दफन किया जाए और इस हार को जो गिरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई है, कोई हाथ इस गिरा को ना खोले। कबीला बनू गफ़ार की इस औरत का नाम उमैया बिन्त कैस अबू सल्त बयान किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं खैबर की तरफ निकला और मेरे साथ मेरी बीवी भी थी, वो हामला थी, रास्ते में ही बच्चा पैदा हो गया, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी तो आपने फरमाया इसके लिए खजूरें भिगो दो और जब वो अच्छी तरह तर हो जाएँ तो उनको पीने का हुक्म करो, यानी पानी में भिगो दो और उस पर जो पानी होगा वो रस निकला हुआ वो उसको पिलाओ। मैंने ऐसा किया तो इसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कमज़ोरी दूर हो गई जो बच्चे की पैदाइश पर थी। जब हमने खैबर को फतह किया तो इनके लिए हिस्से नहीं निकाले गए मगर आपने औरतों को भी माल फ़ै में से दिया, फतह के माल में से मेरी बीवी को भी दिया और मेरे इस बच्चे को भी दिया जो रास्ते में पैदा हुआ था। यहाँ तौरात के सहीफे यहूदियों को वापस करने का ज़िक्र मिलता है خیبر کے قلعوں سے جب مال غنیمت اکٹھا کیا گیا تو اس میں تورات کے کچھ صحیح صاحب بھی ملے. یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحفاظت ان کے صحائف واپس کرنے کا حکم دیا. جو تورات لکھی ہوئی تھی واپس کر دیا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی رواداری اور مذہبی جذبات و احساسات کی پاسداری کا کمال تھا کہ ان کی تورات کو بحفاظت واپس کرنے کا حکم دیا. یہ نہیں کہ آج کل کی طرح جلائے جائیں مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں قرآن کریم کو جلایا جائے. آپ نے تو یہ نمونہ دکھایا تھا کہ ان کے صحیفے ہیں ان کو محفوظ رکھو اور ان کو واپس کر دو. خیبر سے واپسی پر غزوہ وادی القرا کا بھی ذکر ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد چند دن وہاں قیام کیا. پھر آپ اسلامی لشکر کے ساتھ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو وادی القرا میں یہود سے مقابلہ ہوا. تیما اور خیبر کے درمیان ایک وادی ہے جس میں بہت سی بستیاں آباد ہیں, اس کو وادی قرا کہتے ہیں. قدیم زمانے میں عاد اور سمود یہاں آباد تھے. یہ دو قوماں جن کا ذکر ملتا ہے قرآن میں بھی, یہ قومیں آباد تھیں. اسلام سے پہلے یہود ان بستیوں میں آ کر آباد ہوئے اور زراعت اور آبرسانی کو بہت ترقی دی اور یہود کا یہ ایک مرکز بن گیا. اس موقع کو حضرت ہریرہ کی ایک روایت ہے. اس موقع پر حضرت ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خیبر فتح کیا, پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی القرا میں آئے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا جسے مدم کہتے تھے, جسے بنو زباب نے کسی سے آپ کو بطور ہدیہ پیش کیا تھا. اس اثناء میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ اتار رہا تھا, اس کی طرف ایک نامعلوم شخص کا تیر آیا یہاں تک کہ وہ اس غلام کو لگا اور وہ فوت ہو گیا. لوگ کہنے لگے کہ اس کے لیے شہادت مبارک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, وہ چادر اس پر آگ بن کر بھڑک رہی ہے جو اس نے خیبر کے دن غنیمت کے مال سے لے لی تھی جب کہ ابھی اس کے تو حصے تقسیم نہیں ہوئے تھے. یعنی وہ چادر مال غنیمت جو اکٹھا ہو رہا تھا اس میں چرا لی تھی اس نے. تو ایک شخص جو جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ یہ تو بڑا خطرناک بات ہے, یہ تو جہنم میں جا رہا ہے اس چادر چرانے کی وجہ سے, تو وہ ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر آیا اور عرض کیا, یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے لے لیا تھا, میں نے بھی اسی سے پہلے اٹھا لیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تسمہ ہے یا دو تسمے آگ میں لے جانے کا موجب ہوتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے, اگر چوری کی ہے تو وہ تمہیں سزا کا باعث بنے گی تمہارے لیے. بہرحال اس جنگ کی تفصیل میں مزید لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے یہود سے جنگ کے لیے صحابہ کی صف آرائی کی اور ایک جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو, ایک جھنڈا حضرت حباب بن منذر کو, ایک جھنڈا حضرت سہل بن حنیف کو اور ایک جھنڈا حضرت عباد بن بشر کو دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو اپنی جانیں اور اموال بچا لیں گے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہوگا. لیکن یہود نے انکار کر دیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے. سب سے پہلے ایک یہودی مبارزت کے لیے نکلا, حضرت زبیر نے اسے قتل کر دیا. پھر ایک اور یہودی نکلا تو حضرت علی نے اسے قتل کر دیا. اس کے بعد ایک یہودی نکلا تو حضرت ابو دجانہ نے اسے قتل کر دیا. اس طرح رات تک لڑائی ہوتی رہی یہاں تک کہ یہود کے کل 11 آدمی مارے گئے. جب اگلا دن آیا تو ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ یہود نے ہتھیار ڈال دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرا کو فتح کر لیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں کے یہود کے اموال بطور غنیمت آپ کو دیے اور مسلمانوں کو اس سے بہت سا مال و متاع حاصل ہوا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرا میں ہی مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا اور زمینیں اور نخلستان یہود کے ہاتھوں میں ہی دے کر انہیں ان پر عمل بنا دیا, جس طرح خیبر کے یہود کو ان کا عمل بنایا تھا کہ اچھا تم یہ اپنے پاس رکھو اور کمائی کرو اور ہم دیتے رہا کرو. علامہ بلادری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن سعید بن عاص کو وادی القرا کا والی مقرر کیا. آپ نے چار دن تک وادی القرا میں قیام فرمایا, پھر مدینہ واپس شریف لے آئے. اس کی مزید تفصیل جو ہے ان شاء اللہ آئندہ. اس وقت میں کچھ مرحومین کا ذکر کروں گا اور پھر ان کے جنازے بھی ان شاء اللہ نماز کے بعد ہوں گے, جنازہ غائب. پہلا ذکر ہے مقرر مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب کا, جو صدر سجن احمدیہ قادیان تھے. گزشتہ دنوں رمضان کے دنوں میں ان کی وفات ہوئی 87 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم موسی بھی تھے. ان کے والد بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے تھے اور مختلف جگہوں پر وہ پرائیویٹ ملازمت کیا کرتے تھے. گاؤں میں یہ لوگ رہتے تھے, وہاں تعلیم کا مناسب انتظام نہیں تھا, تو حیدرآباد کلکتہ کے چنتا کنٹا کے محترم سیٹھ محمد معین الدین صاحب نے ان کو حصول تعلیم کے لیے کریم الدین صاحب کو قادیان بھجوایا. 1954 میں مدرسہ احمدیہ میں حصول تعلیم کے لیے داخل ہوئے. 1957 میں فاروق التحصیل ہوئے. پھر مولوی فاضل کی تیاری کر کے 1960 میں پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا. بعد میں مزید تعلیم کے لیے ربوہ بھی گئے. وہاں 2 سال جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کی, شاہد کی ڈگری حاصل کی. اس طرح شاہد انڈیا میں شاہد کی ڈگری حاصل کرنے والے اب پہلے مربی تھے. قادیان میں مختلف خدمات کا ان کو موقع ملتا رہا اور اس دوران یہ ممبر صدر احمدیہ قادیان بحیثیت اعلی مقرر ہوئے اور 2021 تک کے ممبر رہے. پھر یہ ایڈیشنل اعظم ارشاد وقفے جدید بیرون کی بھی خدمت کی توفیق ان کو ملی. صدر عمومی کے طور پر بھی ان کو کام کرنے کی توفیق ملی. صدر مجلس وقفے جدید کے طور پر بھی خدمت کی توفیق ملی. پھر جامعہ میں پرنسپل بھی رہے, دو دفعہ بنے. یہ دارالقضاء میں صدر قضاء بورڈ بھی رہے, صدر مجلس کارپرداز بھی تھے. پھر 2021 میں ان کو میں نے صدر سن احمدیہ مقرر کیا تھا اور وفات تک وہ اسی عہدے پر فائز رہے. انعام غوری صاحب ناظر اعلیٰ قادیان کہتے ہیں کہ مرحوم نہایت سادہ طبیعت اور انتہائی قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے انسان تھے, اور یہ حقیقت ہے. میں نے بھی دیکھا یہ. مرحوم کو سلسلہ کی طرف سے جو وظیفہ آمد ہوتی اسی میں سفید پوشی کے ساتھ گزارا کرتے اور قرضہ اٹھا کر اخراجات کرنے کو سخت ناپسند کرتے تھے. نہایت خوش خط اور اعلیٰ درجے کے کاتب تھے. جب تک کمپیوٹر پر کمپوزنگ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا, اخبار بدر اور سلسلہ کتب اور رسائل کی کتابت کی توفیق ان کو ملتی رہی. اچھے مقرر تھے, مضمون نگار تھے. جلسہ قادیان اور دیگر جماعتی تقاریب اور تربیتی جلسوں میں تقریر کرنے کا موقع ملتا رہا. قادیان سے ایم ٹی ایل پر لائیو نشر ہونے والی راہ خدا پروگرام میں لمبا عرصہ سوالوں کے جواب دینے کی توفیق ان کو ملی. گردوں کی بیماری تھی, کمزور بھی ہو گئے تھے, لیکن اس کے باوجود بڑی ہمت سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے, اور ان کا جو نمونہ تھا واقعی قابل تقلید تھا. قادیان کے جلسے کی 2024 کا جلسہ گزشتہ 21 صدارت بھی کی, بیماری کے باوجود اور کمزور صحت کے باوجود بڑی ہمت سے انہوں نے 3 دن یہ صدارت کی. افتتاح کیا. اسی طرح شورا کی بھی صدارت کی انہوں نے گزشتہ. ان کا اللہ تعالیٰ نے 62 سال کا لمبا عرصہ خدمت سلسلہ کی توفیق عطا فرمائی. زندگی کے آخری دنوں میں گھر والوں کو اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے کہ میری پیدائش رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے, یہ دیکھنا کہ میری وفات بھی رمضان میں ہوگی. چنانچہ 27 رمضان المبارک کو ان کی وفات ہوئی. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, بہت محنتی اور عاجز انسان تھے. ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ اپنے کام خود کریں, کسی پر بوجھ نہ بنیں, بلکہ اپنے ذاتی کام بھی خود کیا کرتے تھے. عالم بعمل انسان تھے. وقف کا جو عہد کیا تھا اس کو نبھانے کا انہوں نے حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ان کی پہلی شادی ہوئی تھی اقبال بیگم صاحبہ سے, جن سے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں, اور ان کی وفات ہو گئی تو پھر ان کی دوسری شادی ہوئی. ان کے بچے, بیٹیاں, داماد وغیرہ سب, ان سب کو خدمت دین کی توفیق مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نسلوں میں بھی ان کے خدمت دین کے جو جذبات, جو جذبہ ہے, ان کو قائم رکھے. دوسرا ذکر ہے عبدالرشید یحییٰ صاحب کا, جو صدر غذا بورڈ کینیڈا تھے. ان دنوں میں, گزشتہ دنوں میں جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لی, 75 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم بھی موسی تھے. ان کے والد نے 1945 کے قریب مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا ابوالعلیٰ مودودی اور مولانا محمد علی ایم صاحب ایم اے کے ساتھ کافی طویل گفتگو اور تحقیق اور بحث مباحثے اور پوری اتمام حجت کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی. پورے گاؤں میں اکیلے احمدی تھے, اور گاؤں والے باوجود مذہبی اختلاف کے آپ کا بےحد احترام کرتے تھے. تعلیم اسلام کالج ربوہ سے بی اے کی ڈگری لینے کے بعد جامعہ میں داخلہ لیا, پھر اپنی زندگی وقف کی, اور 1975 میں میدان عمل میں آئے. مقامی طور پر پاکستان میں شروع میں تقرریاں ہوتی رہیں, پھر امریکہ, کینیڈا, گواٹیمالا خدمت کی توفیق پائی. جنوبی افریقہ میں بحیثیت نیشنل پریزیڈنٹ اور مشن انچارج کی خدمت توفیق پائی. گواٹیمالا اور جنوبی کوریا میں بحیثیت مبلغ انچارج نیشنل صدر کی خدمت توفیق ملی. جامعہ احمدیہ میں وائس پرنسپل کینیڈا کی توفیق ملی. اس کے ساتھ آپ وہاں کلاسیں بھی لیا کرتے تھے, جو تفسیر قرآن اور علم الکلام کی کلاسیں لیتے تھے, پڑھاتے تھے طلباء کو. 2017 میں ان کی تقرری ہوئی تھی صدر قضاء بورڈ کینیڈا کے طور پہ. 2023 تک اس خدمت میں معمول رہے. گواٹیمالا میں جو آپ تھے تو وہاں بدھ مذہب کے روحانی رہنما دلائی لاما سے بھی ان کی گفتگو ہوئی, اس کو اسلام کا پیغام پہنچایا. ان کے عثمان گان میں 3 بیٹے, 3 بیٹی اور 1 بیٹی شامل ہیں. ان کے بیٹے قاسم رشید صاحب کہتے ہیں کہ جماعت کا بےحد احترام تھا, اس کے خلاف کوئی بات تھی آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی, اور نظام جماعت پر ہونے والی کسی بھی اعتراض کا پوری طرح سے جواب دیتے. معترض کی پوری طرح بات سن کر اس کی غلطی کا احساس کر دلاتے. ساری زندگی کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو نماز با جماعت اور خصوصیت سے توجہ طور کا انتظام کرتے دیکھا. بیماری کتنی شدید ہوتی تھی, نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے. آخری بیماری میں بھی یہی حال تھا. ہمیشہ بیماری کو بھی انہوں نے, کافی بیمار ہو گئے تھے آخری سال میں, لیکن بڑے صبر شکر سے بیماری گزاری ہے, الحمدللہ ہی کہتے رہے. اور یہی کوشش تھی, اور اس بات کی تو انہوں نے تلقین بھی بار بار کی اپنی اولاد کو اخلاق سے وابستہ رہنا. اور کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ حوصلہ دیتے کہ میں سوشل میڈیا پر خلافت کے بارے میں فخر اور بے خوفی سے لکھوں, کیونکہ یہی مسلم دنیا اور تمام انسانیت کے اتحاد کا حقیقی حل ہے. وقف کو ایک وفا سے نبھایا انہوں نے بھی. 1980 اور 1990 میں جب ایم ٹی اے وغیرہ باقاعدہ شروع نہیں تھا, اس دہائی میں خلیفہ مودی رابع کے خطبات, خلیفہ صالح سے خطبات, लोगों तक पहुंचाते थे, कॉपी करके खुद कॉपी करते और उसकी डुप्लीकेट बनाते और फिर लोगों तक पहुंचाते 24-48 घंटे के अंदर अंदर, ताकि खलीफा वक्त के पैगाम लोगों तक पहुंच जाए और एक ताल्लुक जो है वो कायम रहे। उनके भांजे हैं मंसूर नूरुद्दीन साहब, वो भी रबी सिलसिला हैं रब्बा में, कहते हैं तकरीबन 53 बरस तक वक्त की जिम्मेदारियों को नहायत इखलास और वफादारी के साथ इन्होंने निभाया। कहते हैं मैंने इनको यही देखा है कि वक्फ के साथ बेलौस वाबस्तगी, निज़ाम जमात का शान शान नुमाइंदा होने का हक अदा किया और खलीफा वक्त का मती और फरमानबरदार और मोहब्बत करने वाला उनको देखा। जामिया में तकरर हुआ तो मज़मून की अपने लेक्चर की तैयारी करते थे और इसलिए कि जामिया के तलबा जो हैं बेहतरीन तालिबे इल्म, बेहतरीन मुरब्बी, बेहतरीन मुबल्लिग बन के निकलें, और ये कहा करते थे कि खलीफा वक्त ने मुझ पर एतमाद किया है जामिया के तलबा को पढ़ाने का, मुझे इस एतमाद पर पूरा उतरना चाहिए। मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल साहब भी कहते हैं मुरब्बी थे कि मिजाज के बहुत शस्ता खुशगवार थे, बहुत मेहनती और संजीदा वक्फ़ ज़िंदगी थे, खिदमत सिलसिला को हर काम पर तरजीह देते और तरावन तावन करने में कभी दरेग नहीं किया। अब्दुल नूर राबत साहब ने कहा कि हमें तफसीर कुरान पढ़ाया करते थे, माहिर मोहब्बत और मेहनत से हमें पढ़ाते थे और नोट्स बड़े लिखवाते थे और बड़े गौर से चेक भी करते थे, फिर जो नोट्स कहते हैं हमारे आज भी काम आ रहे हैं इनके पढ़ाए हुए। अल्लाह ताला मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए इनसे। अगला जिक्र है मिर्ज़ा इम्तियाज़ अहमद साहब, अमीर ज़िला हैदराबाद सिंध का, इबन मिर्ज़ा नज़ीर अहमद साहब, ये भी गुज़श्ता दिनों में इनकी वफ़ात हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके ख़ानदान में अहमदियत इनके दादा मुकर्रम इल्म दीन साहब मरहूम के ज़रिए आई, जिन्होंने खिलाफत उला के ज़माने में पहले तहरीरी और फिर जलसा सालाना कादियान के मौके पर कादियान जाकर दस्ती बैत की सआदत हासिल की। मरहूम मिर्ज़ा इम्तियाज़ साहब ने बीए की तालीम हासिल करने के बाद अपना ज़ाती कारोबार शुरू किया, मेडिकल स्टोर खोला। मरहूम को अल्लाह ताला के फजल से नौजवानी से ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक खिदमत दीन की तौफीक अल्लाह ताला ने अता फरमाई। बाकायदा तहज्जुद अदा करने वाले, गुरबा और ज़रूरतमंदों को किसी को बताए बगैर गायबाना बहुत मदद करने वाले इंसान थे। इनके बेटे ने लिखा है, ये इनके कहते हैं हमारे वालिद साहब के जनाजे पर संजय चांग से आने वाले एक शिया दोस्त ने कहा कि मुझे नमाज का तरीका नहीं आता था और ना ही रोज़े का कुछ इलम था, तो इस्लामी तालीम और आदाब का मुझे पता ही नहीं था, तो मुझे तो नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना इम्तियाज़ साहब ने सिखाया है, लेकिन आज हम ही वहाँ गैर मुस्लिम किल्लते हैं। कहते हैं जिसके बाद मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी और बाकायदा इबादत करता हूँ। मशहूर मिर्ज़ा मशहूर साहब मुरब्बी हैं, कहते हैं कि नेक फितरत, ईमानदारी और आला अखलाक की वजह से इलाके के बहुत से सिंधी वडेरों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और गैर जमात लोग आपके पास मानते रखवाया करते थे। शहबाज साहब कैद सबक कैद हैं हैदराबाद के ज़िला के, कहते हैं दयानतदार, आजिज़, दूसरों का दर्द रखने वाले, खिलाफत से बेहद प्यार और मोहब्बत करने वाले और निज़ाम जमात का के लिए गैरत रखने वाले वजूद थे। मरीज़ों के पास अगर पैसे ना होते तो अपने तरफ से मुफ्त दवाइयाँ दे दिया करते थे। इनकी वफात पर एक कसीर तादाद जो है आई थी अफसोस करने और सबका यही कहना था कि इनके जाने से हमारे इलाके में खिलाफ पैदा हो गया। अल्लाह ताला मरहूम से मग़फ़िरत का सलूक फरमाए, रहम का सलूक फरमाए। अगला जिक्र है मुकर्रम अलहाज मोहम्मद बिलारबी साहेब जज़ायर अलजज़ायर का, जो गुज़श्ता दिनों में उनकी 82 साल की उम्र वफात हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनका ताल्लुक अलजज़ायर से था, फ्रांस में रहते थे आजकल। 2015 के जलसा सालाना यूके में अपनी अहलिया के हमराह बतौर मेहमान आए थे यहाँ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعت کر کے واپس گئے. جلسہ کے پہلے دن ہی انہوں نے اس جگہ سے ایک عجیب انس کا احساس ہوا, جیسے وہ پہلے بھی یہاں آ چکے ہوں. انہوں نے بتایا کہ کئی سالوں سے اس جگہ اور اس کے ماحول کے خواب دیکھ رہے تھے. بیعت سے ایک دن پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک خواب دیکھا, جس کی بنا پر انہوں نے اپنی اہلیہ کو کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں شمولیت کا فیصلہ کیا. اس جلسے میں فرانس سے ان کے خاندان کے احمدی اور غیر احمدی ٹوٹل 35 افراد موجود تھے, جن میں سے 8 نے ان کی پیروی میں جلسے کے دوران ہی بیعت کر لی. اپنے بچوں کو دینی اقدار سکھانے کی بہت کوشش کرتے تھے. نماز اور قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے دینی اسکولوں میں داخل کرایا. ان کے بچوں کو ان سے پہلے قبول احمدیت کی توفیق ملی. بچے کہتے ہیں کہ والد صاحب نے ہمیں دینی تعلیم سکھائی تھی, جو ہمارے دلوں میں دین کی گہری محبت اور اطاعت کا جذبہ پیدا کرنے والی تھی, اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے احمدیت قبول کرنا آسان ہو گیا. آپ کے خاندان میں احمدیت آپ کے بڑے بیٹے محمد بالعربی کے ذریعے آئی, جو ایک روز سیٹلائٹ چینل پر جسٹ کر رہے تھے تو ایم ٹی اے اچانک سامنے آ گیا, اور وہاں تقریبا اسی رابعہ کو انہوں نے دیکھا. انہوں نے بعد میں احمدیت اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ کی وفات کے موضوع پر گہری تحقیق کی, اور بالآخر 1995 کے سالانہ جلسہ یو کے موقع پر انہوں نے بیعت کر لی. والد نے بعد میں کی, 20 سال بعد تقریبا, لیکن بیٹے نے پہلے کر لی تھی. اکثر یہ مرحوم فرانس سے الجزائر آتے جاتے رہتے تھے. 2017 میں پولیس نے الجزائر میں مرحوم کے گھر پر چھاپا مارا, اور ان کے بچوں کو احمدی ہونے کے الزام میں حراست میں لے لیا. اس پر انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا. جب وہ پولیس اسٹیشن گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ احمدی ہیں, تو انہوں نے فوراً اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ ہاں الحمدللہ میں احمدی ہوں. انہوں نے بتایا کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہیں, تاہم جس دن حکام اجازت دیں گے ان کا گھر جماعت احمدیہ کا پہلا مرکز ہوگا. بڑے کھل کے کہا. جرس مرحوم کو خلافت اور خلیفہ وقت سے بے انتہا محبت و تعلق تھا. جماعتی خدمت کا ایک جوش تھا. کئی سالوں تک فرانس میں ان کا گھر مختلف میٹنگز اور نماز جمعہ کا مرکز رہا. الحاج محمد بالعربی صاحب نے اپنے پیچھے اپنی 81 سالہ بیوہ اور 8 بچے چھوڑے ہیں, جن میں 7 اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہیں. ان کے ایک بیٹے سیکرٹری تبلیغ اور عربی ڈیسک فرانس کے انچارج ہیں. بیٹیاں ہیں, وہ بھی سندر دن کی توفیق پا رہی ہیں. الجزائر کے ایک احمدی لکھ رہے ہیں کہ الحاج محمد صاحب بہت نیک دل اور فیاض انسان تھے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتے کہ انہیں امام الزمان علیہ السلام کو پہچاننے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق ملی. کہتے تھے کہ امام الزمان کی بیعت کے بعد میرا ایمان پختہ اور یقین مزید گہرا ہو گیا. صدر انصار الجزائر کہتے ہیں, ہر جماعتی پروگرام یا میٹنگ کے لیے اپنا گھر پیش کیا, بلکہ اپنے گھر کا ایک حصے کو نماز سینٹر کے طور پر وقف کر دیا تھا. ایک احمدی ہیں الجزائر سے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق خاص اور تقویٰ کی ایک مثال تھا. وہ ہر حال میں وقت پر نماز ادا کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے, حتیٰ کہ بیماری کی شدید گھڑیوں میں بھی وہ تہجد کی پابندی کرتے اور نہایت خشوع و خضوع اور پختہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے, درجات بلند کرے. اگلا ذکر ہے مکرم محمد اشرف صاحب کوٹری ضلع حیدرآباد کا. ان کی بھی گزشتہ دنوں 70 سال کی عمر وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نوید اشرف صاحب مربی سلسلہ کانگو کے والد تھے, اور مربی صاحب میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے والد کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے. ان کے خاندان میں حضرت نور الہی صاحب رضی اللہ عنہ, صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اہمیت آئی تھی. جو ان کے دادا تھے نبی اشرف صاحب ربی صلی اللہ کانگو لکھتے ہیں کہ والد صاحب کو دین سے محبت اپنے آبا اجداد سے ہی خون میں ودیت ہوئی تھی. نہایت ہی نیک شریف النفس انتہائی دعاگو اور خلافت سے بہت ہی تعلق رکھنے والے وجود تھے. جماعتی خدمات کی ہمیشہ مختلف حصوں میں توفیق ملتی رہی. انتہائی محنتی اور بہت ہی مہمان نواز تھے. 1992 میں چند روز کے لیے اسیر رائے مولوی رہنے کا شرف حاصل ہوا. قرآن پاک کی تلاوت اور حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفائے سلسلہ کے کلام کو بڑی محبت سے پڑھتے تھے کہ ہر سننے والے کے دل میں وہ کلام اتر جاتا تھا. آواز بڑی اچھی تھی. ان کی وفات پر ایک شدید معاند بھی افسوس کرنے آیا اور یہ اس نے کہا کہ بہت نیک اور اچھے انسان تھے, ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا. 1992 میں کوٹری میں ہونے والی شدید مخالفت کے دوران مخالفین جماعت کے سامنے نہایت بہادری اور ایمان جرات کا مظاہرہ کیا. انہوں نے وفات سے ایک دن پہلے بھی عاملہ کی میٹنگ میں شرکت کی, اپنا چندہ ادا کیا اور وفات والے دن نماز تہجد ادا کی, قرآن کریم کی تلاوت کی, نماز فجر ادا کی اور پھر اس کے بعد 7:45 کے قریب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے. شہباز احمد صاحب سابق قائد حیدرآباد کہتے ہیں, انتہائی خدمت کرنے والے, جماعت کے لیے غیرت رکھنے والے, انتہائی بہادر انسان اور تبلیغ کا انتہائی جنون رکھنے والے انسان تھے. کہتے ہیں, سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی, خدمت ایسے کیا کرتے تھے جیسے روزانہ کی بنیاد پر ایک انسان اپنے ذاتی کام کرتا ہے, دین کی خدمت کرتے تھے. اس طرح کہتے ہیں, کمپنی میں ہم ملازم تھے. ایک موقع پر جماعت کی مخالفت بہت بڑھ گئی. مولویوں نے انتظامیہ کو کہا اور بہت پریشر ڈالا کہ ان کو ملازمت سے نکالیں. جو جنرل مینیجر تھا اس نے مولویوں سے کہا کہ آپ یہ بات چھوڑیں کہ ایم ڈی ہے, قادیانی ہے, مرزائی ہے, مجھے ایک بات بتا دیں, کوئی ایک خامی ایسی بتا دیں جس کی بنیاد پر میں اس کو کمپنی سے نکال دوں. اس کو مولوی کو جواب نہ دے سکے اور اس طرح آپ اسی میں ملازمت جاری رہی ان کی. پسماندگان میں اہلیہ اور 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ اور آگے ان کی نسلیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت رحم کو سلوک فرمائے, درجات بلند کرے.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.